بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت امام ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جیسے بخاری شریف, تو اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن واسطوں سے حدیثیں پہنچی ہیں ان میں ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. اور حدیث کے طلبہ جانتے ہیں کہ مدونی نے حدیث میں جن تین بزرگوں کا نام آتا ہے ان میں سے ایک ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ ہے. عامر ابن شراحیل اور عامر ابن حزم, محمد ابن عامر ابن حزم اور ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ, یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلے تدوین کی. اور حدیث کی سب سے پہلے تدوین کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین حضرات سب سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے حدیث کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کیا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان حضرات سے پہلے حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی, حدیثیں حافظوں سے یاد کی جاتی تھی, حافظوں کے ذریعے میموری کے ذریعے اس کی حفاظت کی جا رہی تھی, پھر تعامل کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی چار رکعت فرض ہے, آپ نے پڑھ کر کے دکھائی کہ چار رکعت فرض ہے, تو اس کے بعد سب صحابہ چار رکعت پڑھتے رہے, تو لکھا کسی جگہ پر نہیں, مگر جب پوری امت ہی پڑھتی رہی تو یہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے. تو ایک طریقہ ہے میموری, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوٹوگرافک میموری عطا فرمائی تھی. حیرت انگیز واقعات ہیں اس سلسلے کے. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے ان حضرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے حافظے میں محفوظ چیز پر جتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے اتنا لکھی ہوئی چیزوں پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کہ لکھی ہوئی چیزوں میں تو کہیں ادھر ادھر غلطی بھی ہو جاتی ہے, پرنٹنگ کا ایرر, مگر ان کے حافظے اتنے قوی تھے کہ کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی. تو وہ لوگ کسی چیز کو یاد کر لیتے تھے تو وہ لکھنے سے بھی زیادہ بہتر تھا. تو حدیثیں میموری میں محفوظ رہی, پھر حدیثیں تعامل سے لوگوں کی پریکٹس سے محفوظ رہی, اور تیسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کو محفوظ کرنے کا کتابت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے لکھی بھی تھی حدیث, مگر وہ کس طرح لکھی گئی تھی؟ 100 حدیثیں میں نے لکھی, میری اپنی نوٹس, میری یادداشت اپنے لیے. آپ نے 1000 لکھ لی, آپ نے 25 لکھ لی, یہ ہر شخص کی اپنی نوٹس تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی, اس کا نام انہوں نے الصادقہ رکھا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کوئی صحابی مجھ سے زیادہ حدیثوں کو محفوظ کرنے والا نہیں تھا سوائے عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ کیوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لأنہ کان یکتب ولا اکتب, اس لیے کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی گئیں, مگر یہ اپنی ذاتی نوٹ تھی, اس مقصد سے نہیں لکھی گئی کہ اس کو ہم چھپوائیں گے, کمپائل کر کے لوگوں میں تقسیم کریں گے. اسے بخاری شریف کمپائل کی گئی. سن 99 ہجری میں جب حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے حدیث کے علماء ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں, اس میں بھی بطور خاص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور پھر اس کے بعد تابعین, تو حق تعالی شانہ اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں. تو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا کسی کے قلب میں دعائیہ پیدا فرماتے ہیں. تو 99 ہجری تک قوی حافظے والے لوگ بھی موجود تھے, صحابہ بھی موجود تھے. تو اس وقت تک یہ خطرہ نہیں تھا کہ حدیثیں ادھر ادھر ہو جائے گی. سن 99 ہجری میں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 89 کے بعد, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ نے یہ دعائیہ پیدا کیا کہ یہ حدیث جاننے والے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذِهَابَ الْعُلَمَا, مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں علم مٹ نہ جاوے, اندیشہ ہے کہ علماء کہیں چلے نہ جاوے. تو یہ دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے والے لوگ اتنے ذوق شوق سے یاد نہ کریں, کتابوں میں حدیثیں محفوظ نہ ہو اور یہ لوگ بھی چلے جاوے. تو انہوں نے اپنی حکومت کے الگ الگ علاقوں میں جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے اوپر خطوط لکھے, اور خطوط میں یہ لکھا کہ میں تم سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ انظروا ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبوہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو غور سے دیکھو, تلاش کرو اور انہیں لکھو, اور لکھ کر کے ایک جگہ جمع کر لو, جتنے محدث ہیں ان سب سے لکھو اور جمع کر لو. جہاں کسی کے پاس نوٹس ہو حدیثیں لکھی ہوئے ان سے بھی لے کر کے جمع کر لو. تو 3000 اس کام کے لیے کھڑے ہو گئے جن کا نام ابھی ذکر کیا گیا. ان تینوں میں بھی مقدم کون ہے؟ تو اس کے بارے میں رائے یہی ہے کہ ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ. تو سب سے پہلی کتابی شکل میں جن 3000 نے حدیثوں کو جمع کیا وہ یہ 3000 ہیں, ان میں سے ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ. اسی سے حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 89 کے بعد حدیثیں جمع ہوئی ہیں. تو ایک شخص کوئی بات کہتا رہتا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد بالکل سناٹا چاروں طرف, اور 89 کے بعد کوئی یہ کہے کہ حضرت جو بات فرماتے تھے اسے لکھو, اس کا کیا اعتبار 89 کے بعد؟ تو لوگوں کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ یار واقعی بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 میں انتقال فرما گئے, اور اس کے بعد جو ہے حدیث کا کوئی کام نہیں ہوا, اور 89 کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو کہا کہ بھائی حدیثوں کو جمع کرو. اس کا مطلب ہے کہ ادھر ادھر سے بس حدیثیں بنا کر کے لکھ دی گئی. وہ یہ دوسری بیچ والی 3 باتیں نہیں کہتے کہ حافظے کتنے قوی تھے, वो ये बात नहीं कहते कि हदीस जो है वो अमल और प्रैक्टिस से भी आगे चली है, तआमुल से, तआमुल। हदीसों में ये चार रकात जोहर की फर्ज है, हर रकात में एक रुकू, हर रकात में दो सज्दे, ये तआमुल से, ये बात नहीं करते। ये बात नहीं करते कि सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अली मजमईन भी हदीसें लिखा करते थे और उनके बाद भी बहुत से सहाबा और ताबईन लिखा करते थे, ये बात नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि हदीसें लिखने का, पढ़ने पढ़ाने का कोई मामूल नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और उसके 89 ईयर्स के बाद हदीसें लिखी गई, तो जो तारीख से वाकिफ ना हो वो शक में पड़ जाता है। हालांकि गलत बात, फोटोग्राफिक मेमोरी थे, मेमोरी थी, इस वजह से जिन लोगों ने जितना याद कर लिया उसमें, और मेमोरी कैसी थी, इमाम तिर्मिजी रहिमहुल्लाह तआला अपनी हयात तैयबा के आखिरी दौर में नाबीना हो गए थे, अंधे हो गए थे, ब्लाइंड नाबीना हो गए थे, तो सफर कर रहे थे, तो सफर करते करते एक जगह पर पहुंचे, ऊंट पर बैठे हुए थे, घोड़े पर बैठे हुए थे, तो एक जगह पर पहुंचे तो वहां यूं करके झुक गए सज्दे की हालत में, घोड़े के ऊपर ही, ऊंट के ऊपर ही। तो खादिम ने कहा कि हजरत खैरियत तो है, तो कहा खैरियत क्या, ये जो दरख्त की शाख यहां रास्ते में निकली हुई है उससे बचने के लिए मैंने यूं करके गर्दन नीचे कर ली और अपने बदन को नीचे कर लिया। तो कहा हजरत यहां तो कोई दरख्त नहीं है और यहां तो कोई शाख नहीं है, तो कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ और बस्ती में जाकर के पूछो, बस्ती में जाकर के पूछो, इसलिए कि हमारी मेमोरी ये कह रही है कि यहां दरख्त था और यहां शाख भी थी, ना भी ना हो जाने के बाद मेमोरी कैसी होगी। तो गए और जाकर के तहकीक की, तो बतलाया गया कि हां यहां एक दरख्त था और उसकी शाख जो है वो बाहर रास्ते के ऊपर निकली हुई थी, तो अंधेरे में जब कोई सफर करता था तो गिर जाता था, एक्सीडेंट होता था, तो हम लोगों ने दरख्त को जड़ से काट के रख दिया। तो जिन लोगों की ऐसी मेमोरी हो उन्हें लिखने की क्या जरूरत है, लिखने की क्या जरूरत है। अगर आप हमसे हमारा टेलीफोन नंबर पूछें और आपकी इतनी मेमोरी हो कि हम आपको बतलाएं तो आपको याद हो जावे, तो आप उसे क्यों लिखेंगे किसी डायरी में। पुराने लोग डायरी नहीं रखते थे, टेलीफोन नंबर के लिए बुक्स नहीं रखते थे। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका हाफिजा इस मामले में बहुत कवि था और दूसरी उम्र में भी, तो आप उनको फोन करके जो खास खास मुतल, लेकिन 150-200 आदमी, उनका टेलीफोन नंबर पूछो तो वो सीधे बता देते थे। और उनको कोई टेलीफोन नंबर बतला था तो लिखते नहीं थे, वैसे ही महफूज हो जाता था। तो जिस आदमी के पास ऐसी मेमोरी हो वो क्यों लिखे, लिखे तो वो जिसे भूलने का अंदेशा हो। अल इल्म सईदुन वल किताबतु कईदुन, इल्म जो है एक शिकारी जानवर है और लिखना ये उसके लिए चैन और कैद है। लिखना, लिखते हैं तो वो इल्म भाग नहीं जाता, तो लिखने से वो इल्म जो है वो महफूज हो जाता है, चेन में आ जाता है, जंजीर में आ जाता है। तो जिसको अल्लाह ने इतनी मेमोरी दी थी कि वो मेमोरी के जरिए ही शिकार कर लेता है इल्म का, वो अगर लिखेगा तो ऐसे शख्स को तो बेवकूफ कहेंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला इसलिए लिखते थे कि उनके पास वो मेमोरी नहीं थी जो अबू हुरैरा के पास थी, और अबू हुरैरा इसलिए नहीं लिखते थे कि उनके पास वो मेमोरी थी जो अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्ने आस के पास नहीं थी, तो नहीं लिखा उन्होंने, इसलिए जरूरत ही नहीं थी लिखने की। भाई तालिब इलम में भी बहुत से तलबा जो है वो हर हर लफ्ज को लिखते हैं, बहुत से तलबा उस्ताद की तकरीर को शॉर्ट नोट में लिखते हैं, क्यों भाई, इससे कि जिसे याद रह जाता है वो लिखे क्यों। तो साहबा ने नहीं लिखा, उन्हें याद था। और साहबा के बाद भी ऐसे मुहद्दिसीन है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दौर तक, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 194 हिजरी में है, सहाबा के बहुत बाद, मगर उनकी मेमोरी कितनी पावरफुल थी, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف لے گئے، جوانی تھی آپ کی اور وہاں بڑے بڑے محدثین جمع تھے، اس زمانے میں تو بس محدثین کا چرچا تھا، تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھئی ان کا نام بہت مشہور ہو گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فن حدیث کے یہ شہ سوار ہیں، کنگ ہے یہ حدیث کے سائنس میں، تو ذرا ان کا امتحان لینا چاہیے. کہا بہت اچھی بات ہے. تو کہا 10 آدمی تیار ہو جائیں اس کے لیے. تو 10 محدثین کو جمع کیا، علماء بڑے بڑے محدثین، اور 10 کو 10 حدیثیں دی گئی کہ تمہاری یہ 10 حدیثیں، 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 اور ہر حدیث جو ہے اس سے پہلے چین ہوتی ہے، چین آف نریٹرز، اور ہر چین آف نریٹر الگ الگ ہوتی ہے. میں نے آپ سے سنا، آپ نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، میں نے آپ سے سنا، انہوں نے آپ سے سنا، انہوں نے آپ سے سنا، میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. یہی تو محدثین کا کمال ہے کہ اتنی ساری چین آف نریشن ہوتی ہے مگر ان کو پوری یاد رہتی ہے. اور محدثین کا یہ بھی کمال ہے، محدثین کا، کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے احمد سے سنا اور احمد نے حاجی صاحب سے سنا اور حاجی صاحب نے زاہد سے سنا، تو ایسے تو سینکڑوں نام آتے ہیں الگ الگ سند میں، تو محدثین کا یہ بھی کمال ہے کہ میں نے احمد سے سنا اور احمد نے زاہد سے سنا، بیچ میں اگر حاجی صاحب کا نام نکل جاوے تو فوراً سمجھ جاتی تھی کہ یہاں ایک شخص کا نام مسنگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ بھی یاد رہتا تھا کہ احمد جب دنیا میں زندہ تھا اس وقت تک زاہد ابھی محدث نہیں بنا تھا، اس لیے زاہد اور احمد کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، یہ ناممکن ہے کہ بیچ میں واسطے کے بغیر کسی کو یہ حدیث پہنچے. ایسی مہارت ان کو ہوتی تھی، فوراً پکڑ لیتے تھے کہ یہاں گڑبڑ ہے سند کے اندر. تو سند ہوتی ہے اوپر اور نیچے حدیث. تو یہ 100 حدیثیں ہو گئی، 10 10 10 10 10، تو 100 حدیثوں کے 100 چین آف نریشن اور 100 حدیثیں نیچے. تو یہ چین آف نریشن کو الگ کر دیا حدیث سے، تو اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کی چین آف نریشن رکھ دی اور اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کی چین آف نریشن رکھ دی. تو چین آف نریشن جو ہے الگ حدیث کی، اور حدیث جو ہے وہ الگ چین آف نریشن کے نیچے. اب بیٹھ گئے 100، سب جمبل ڈپ کر دیا اور کہا کہ حضرت ہم آپ سے کچھ حدیثوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. کہا جی پوچھئے. تو سب سے پہلے نے کہا، سند پڑھی اس نے چین آف نریشن، اور چین آف نریشن کے بعد اس چین آف نریشن کی حدیث نہیں پڑھی، دوسری پڑھی. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سن کر کے فرمایا کہ لا عارفہ، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس نے دوسری پڑھی تو پھر کہا کہ لا عارفہ، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس نے 10 پڑھ لی. اب دوسرے نے کہا کہ ہم بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. اس نے پہلی پڑھی، کہا کہ لا عارفہ، مجھے اس کا علم نہیں ہے. ایسا کرتے کرتے 100 کی 100 حدیثیں بیان ہوئی، اور ہر حدیث کے جواب میں کہنے لگے کہ لا عارفہ لا عارفہ لا عارفہ. جو محدثین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی وہ تو سمجھ گئی کہ یہ بڑے پکے محدث ہیں، اور جو عوام بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ ایسے ہی آدمی ہے، اس لیے کہ یہ تو ہر حدیث کے بارے میں کہتے کہ مجھے معلوم نہیں، میرے پاس اس کا علم نہیں. جب یہ 100 حدیثیں پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو حضرت امام رحمہ اللہ تعالی سب سے پہلے شخص کی طرف متوجہ ہوئی. دیکھو، ایک تو یہ تھا کہ حضرت امام یہ کہتے کہ تم لوگوں نے جو 100 حدیثیں پڑھی ہیں تو تم لوگوں نے چین آف نریشن اور حدیث کو الگ الگ پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے، اب تم سن لو، میں کریکٹ چین آف نریشن کو کریکٹ حدیث کے ساتھ پڑھتا ہوں، صحیح سند کو صحیح حدیث کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو یہ بھی ہم کہتے کہ بہت کمال کی بات ہے، بہت کمال کی بات، اس لیے کہ مجھے اگر 100 حدیثیں، 200 300 حدیثیں یاد ہو، اس میں سے اگر کوئی طالب علم 10 حدیثیں پڑھے اور مجھے دوبارہ کہا جائے کہ بھائی ان 10 حدیثوں کو پڑھیے، تو ہمیں وہ ترتیب یاد نہیں رہے گی، مگر یہ اگر امام صاحب کر لیتے تو کمال کی بات. مگر امام صاحب نے نہیں کہا، امام صاحب نے یہ کہا کہ تم نے سب سے پہلی حدیث اس طرح پڑھی، تم نے سب سے پہلی حدیث اس طرح پڑھی، وہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے،
اور تم نے دوسرے نمبر پر یہ حدیث اس طرح پڑھی, وہ اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے, اور تم نے تیسرے نمبر پر حدیث اس طرح پڑھی وہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. ایسا کرتے کرتے 100 کی 100 حدیث کو ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ 100 کی 100 حدیثوں کو کریکٹ سند اور کریکٹ متن کے ساتھ پڑھنا یہ امام بخاری کا کمال نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو محدث تھے, وہ تو ان کو ساری حدیثیں یاد تھی. کمال ان کا یہ ہے کہ جن 100 حدیثوں کو خلط ملت کر کے جمبل کر کے غلط بنا کر ان حضرات نے پیش کیا تھا اسے ایک مرتبہ سن کر کے ترتیب سے یاد کر لینا, یہ ان کا کمال ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اگر یہ کمال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 184 ایئرز کے بعد دنیا میں آئے, تو ابو ہریرہ کا کیا کمال ہوگا جس کے اوپر خصوصی توجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں ڈالی تھی. خاص طور پہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص میرے سامنے اپنی چادر کو پھیلائے اور اس کے بعد اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائے تو میں آج کے بعد جو کچھ کہوں گا وہ کبھی بھولے گا نہیں, اس کے حافظی کا کیا کمال ہوگا. تو خیر بات تو ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ پر چل رہی تھی, مگر یہ منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث ودیث کچھ نہیں ہے, یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 84 ایئرز کے بعد لکھی گئی. کہتے ہیں نہیں 84 ایئرز کے بعد نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی گئی تھی. کہاں لکھی گئی تھی؟ پیپر پر لکھی گئی تھی, لوگوں کی پریکٹیکل لائف میں لکھی گئی تھی اور لوگوں کی میموری میں لکھی گئی تھی, اور پھر وہ 99 ایئرز کے بعد میموری میں بھی رہی, پیپر پر بھی لکھی گئی اور لوگوں کے عمل میں بھی رہی. جیسی جیسی میموری کمزور ہوتی گئی ویسے ویسے ورق میں بڑھتی چلی گئی. یہ اللہ تعالی نے فضل فرمایا, اللہ نے فضل فرمایا. اور رہی بات یہ کہ حدیث اگر کوئی چیز نہیں ہے تو شریعت پر عمل کیسے کریں گے؟ تو منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے, قرآن اللہ کی کتاب بس کافی, حدیث ودیث کی ضرورت نہیں, انسان کی بات پر ہم عمل کریں. تو ان سے بالکل سیدھی سادھی بات یہ پوچھی جائے کہ بھائی بہت اچھی بات ہے, قرآن میں یہ تو کہا گیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو, مگر فجر کی 2 رکعت ہے اور ظہر کی 4 رکعت ہے اور عصر کی 4 رکعت ہے, مغرب کی 3 رکعت ہے اور عشاء کی 4 رکعت ہے, یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے, تو یہ نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ نماز میں یہ تو کہا گیا ہے کہ قرآن میں کہ نماز پڑھو, مگر ہر رکعت میں قرات کرنی ہے, ہر رکعت میں رکو کرنا ہے, ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں, یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے, آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ قرآن میں یہ تو کہا گیا ہے کہ زکات دو, مگر کسی کے پاس بکریاں ہیں تو زکات کیسے دے گا, گائے ہیں تو زکات کیسے دے گا, سونا ہے تو زکات کیسے دے گا, کتنی دے گا, یہ تو حدیث میں کہیں قرآن میں کہیں نہیں ہے, تو زکات کیسے دے گا؟ قرآن میں یہ تو ہے کہ حج کرو, اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ بھائی حج کرو تو اس میں موٹی موٹی باتیں کہ بھائی طواف کر لو, مگر طواف میں کتنے چکر ہے, طواف کہاں سے شروع ہوگا کہاں ختم ہوگا, اور پھر رمی کرنی ہے تو پہلے دن کتنی, دوسرے دن کتنی, تیسرے دن کتنی, اس کے اوقات کیا ہیں, اور ترتیب کیا ہے, پہلے مینا جانا ہے, پہلے مزدلفہ جانا ہے, پہلے عرفات جانا ہے, حج کے کل کتنے دن ہیں, 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 2 دن 3 دن, وہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے, تو آپ حج کیسے کریں گے؟ تو یہ موٹی سی بات ہے, قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, یہ وحی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, یہ بھی وحی ہے, یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر ہے. قرآن مجید اس تفسیر کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے, اس لیے قرآن بھی ضروری اور ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولَ, اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا. تو اگر رسول کے کہنے پر عمل نہیں کرنا ہے حدیث پر تو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بھائی اس قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.